تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بیعت ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بنے ہیں 23 ہجری میں، اور پھر 13 ہجری میں، اور 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں 23 سے لے کے 36 تک، یہ 12 برس ان کی خلافت کے ہیں، اور 26 ہجری میں حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر لگایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے چند مہینے ہوئے تھے گئے تھے، تو حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گورنر اب بنایا، اور ابھی بھی 9 سال 10 سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے باقی تھے. بعض ایسے ہیں جنہوں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے اتنے چھوٹے عہدے سے اٹھا کر ایک دم سے حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور سیاسی غلطی کی، اور اپنا بھائی تھا اس لیے بنا دیا، تو انہیں یہ احساس نہیں ہوا، یہ خیال نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو جو گورنر بنا دیا تھا تو ماموں تھے، یہ تو الزام پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ بھی آئے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ نہیں آئے گا، اور ان سب کو تو چھوڑ دیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں سب کی موجودگی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں، تو یہی اعتراض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو سکتا ہے ولیعاذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ آدمی کی سوچ اور نگاہ اس میں ٹیڑھا پن آ جائے تو پھر دنیا میں چھوڑ آخرت میں جن لوگوں کی مغفرت کی خدا نے قرآن میں بشارت دے دی ہے ان میں بھی معائد نظر آئیں گے، اور آخری چیز اللہ کی ذات پاک ہے، اس میں معائد نہیں نظر آ سکتے. ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں. تو دماغ کا ٹیڑھا پن ہے. 26 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن کوفہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا وہاں کا حاکم، اور تعریف میں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ کان احب الناس فی الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں حرز العزیز جو گورنر آیا تھا وہ یہ تھا، اتنے مہربان، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے گھل مل کے رہنے والے کہ ان کے بعد سعید رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ بڑے مناقب اور سعید رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، لیکن وہ کوفہ والوں کے ساتھ نہیں چل سکے، یا کوفہ والے ان کے ساتھ نہیں چل سکے. حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، اور انہوں نے کہا دن رات جس وقت تم چاہو میرے گھر میں آ سکتے. حویلی کے دروازے انہوں نے کھلوا دیے، اپنا بس ذاتی کمرہ یا جو بھی ہوگا اس کے دروازے بند رہتے تھے آرام کے وقت میں، باقی پبلک پر کوئی پابندی نہیں تھی، لوگ جاتے تھے. اسی لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے معزول کیا ہے اور انہیں بلایا ہے تو یہ پہلے شخص ہیں اس وقت تک کے جن کی حکومت کے خاتمے پر عورتوں نے بین کیا اور لوگوں نے اس پر پورے دکھ اور غم اور افسوس کا اظہار کیا کہ ولید کو گورنری سے ہٹا دیا گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ حویلی پر کوئی فاٹک نہیں تھا، لوگ اندر آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے بات کر لیتے تھے، جو شکایت ہوتی تھی بتا دیتے تھے، جو جھوٹ ہوتا تھا اس کی تحقیق ہو جاتی تھی. اور کسی دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہی قاضی بھی تھے، سب چیزیں تھیں. واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ بنو مستلق جن کا ذکر گزرا ہے کہ یہ وہاں پر گئے تھے، اور انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ وہ ان کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ وہاں سے واپس پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دے دی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو ابن مستلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور میرے بھیجے ہوئے آدمی کو یہ قتل کرنے لگے تھے، معاملہ کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، وہ انہوں نے اذان کی آوازیں سنی، رات رکے، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ، تو آ کے اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب کچھ غلط فہمی میں ہوا ہے، ورنہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں. اور بعض میں آتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے وہ لوگ پہنچ گئے تھے، تو یہ اگر ولیعذ باللہ ولید رضی اللہ عنہ فاسق ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کچھ تو پوچھ گچھ کرتے کہ بھئی اتنی بڑی بات تم نے بغیر تحقیق کے کیسے کہہ دی. بس ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام سوچ سمجھ کے، ٹھہر کے، آرام سے کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اجلت اور جلدی یہ شیطان کی طرف سے. ہمارے یہاں بھی محاورے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا، تو اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گویا تنبیہ فرما دی کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے ہوئے ہوتے تو کیا یہ حدیث لوگ بھول گئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو، سب سے زیادہ نفرت بس جس گناہ سے تھی وہ جھوٹ تھا، اور کسی کے متعلق شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو یجد فی نفسہ شیئاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں برابر اس آدمی کی طرف سے کھٹک پاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا تھا کہ میں جھوٹا آدمی نہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے اس آیت کو جو شروع فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والی تو سارے ہو گئے اس آیت کے تحت. ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سارے ایمان والوں کے لیے آیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی بھی فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے تو اس میں مبالغے کے طور پر فاسق کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ سیدنا ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کوئی فاسق ہو گئے تھے. حتیٰ کہ القواسم القواسم آپ دیکھیں اور اس کے حواشی، تو بعض نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا، وہ کہتے ہیں کوئی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. اساتذہ اس موقع پر تفسیر میں ہمیں جب پڑھاتے تھے تو بہت تفصیل سے، اب یہ تفسیر تو ہے نہیں اس وقت کی کہ اس کی تفصیلات بیان کریں، تفسیر کا موضوع ہی الگ ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آ کے بتایا تو بات ختم ہو گئی. پھر اسی لیے تو اگر یہ ولیعذ باللہ فاسق اور جھوٹے ہوتے تو کیا خلافت راشدہ ان اپنے ساتھ رکھتی؟ اتنے حرب العزیز کوفہ والوں، اور اس آزادی کا فائدہ یہ ہوا کہ کوفہ میں یہ رہے اور 5 سال تک گورنر رہے. اور یہی بنو مستلق، قبیلہ خزاع کا ایک شخص تھا ابن الحیثمان، یہی ہے اس کا نام غالباً. کوئی لڑائی، کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو لڑکوں نے اس کے گھر میں جا کر اس کو قتل کر دیا. اس نے شور مچایا مگر کوئی پہنچ نہیں سکا. ایک اور صاحب تھے ابو شریح رضی اللہ عنہ، وہ شریح اور ہیں، یہ اور ہیں، قاضی جو تھے شریح وہ اور ہیں. تو ان کا قیام تھا وہاں، شور سنا، چھت پر چڑھے، لیکن اتنی دیر میں وہ قتل ہو چکا تھا. اب انہوں نے شہادت دی قتل کی، ان کے صاحبزادے نے شہادت دی، اور جن لڑکوں نے قتل کیا تھا ان ملزموں کو انہوں نے پہچان لیا، اور سارا مقدمہ جب پیش ہوا عدالت میں کوفہ کی اور شہادتیں ہو گئیں تو پورے مقدمے کی جو فائل تھی وہ مدینہ منورہ بھیج دی گئی کہ قاضی نے اس پر یہ حکم لکھا ہے کہ ان کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے قصاص کے طور پہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری اس فائل کا مطالعہ فرمایا اور اس پہ دستخط کر دیے کہ بالکل مہر لگا دی گئی کہ ٹھیک ہے ان کو قتل کر دیا جائے. اور جو گورنر کے رہنے کی جگہ تھی یعنی ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کا جو قصر امارت جسے کہیے, اس زمانے کا گورنر ہاؤس جو بھی تھا, اس کے سامنے چوک میں بھرے مجمے میں انہیں قتل کر دیا گیا. ابو شریح اور ان کے صاحبزادے یہ تو چند دن کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے فائل لے کے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ لے کے واپس آ گئے, ختم ہو گئی بات. لیکن یہ جو بنو خزاعہ تھے ان لوگوں کے دل میں ولید رضی اللہ عنہ کے لیے کینہ بیٹھ گیا. ابن خلدون نے بڑی صراحت سے یہ چیزیں لکھی. پہلے سے مستلق کی بات چلی آتی تھی, پھر خزاعہ کی بات آ گئی. غالباً ان کا خیال ہوگا کہ گورنر اگر اس معاملے میں کوئی دخل دیتا تو شاید جان بچ جاتی ان لوگوں کی. لیکن خلافت راشدہ ساری کی ساری بغیر کسی استثناء کے مثالی دور تھا اسلام کا. ایک ایک چیز, ایک ایک حکم, ایک ایک بات, وہاں ایک ایک کی شکایت سنی جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوفہ والو تمہارا آنا اور ساتھ کی اس موقع پہ شکایت, مجھے پتا ہے یہ تمہاری شرارت ہے لیکن اس کے باوجود میں تمہاری بات سنوں گا. اور ایک چیز یہ پیش آ گئی کہ بنو تغلب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا قیام ایک زمانے میں یہاں رہا ہے. اور یہاں ایک لڑکا تھا عیسائی اور اس کا نام تھا ابو زبید, وہ مسلمان ہو گیا اور بنو تغلب میں اس کی والدہ کی رشتہ داریاں تھی. تو ننہال کی وجہ سے ابو زید نے وہاں سے قبضے لے لیے, مسلمان ہو گیا. تو بنو تغلب عیسائی تھے, انہوں نے شدت سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو پیسے بھی ہمارے واپس کرو. اس نے اپنی اس مصیبت کا ذکر مختلف لوگوں سے کیا اور صبری نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے اس نے ذکر کیا تو انہوں نے کیا کیا, ولید رضی اللہ عنہ کی یہ صفت ان کے موافق ان کے مخالف سارے مورخین لکھتے ہیں کہ کانا جوادن, بڑے سخی آدمی تھے, جواد تھے, صحیح معنی میں دل کھول کے جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے ابو زبید کا قرضہ اپنے ذمے لے لیا اور قرضہ ادا کر دیا. تو ابو زبید بڑا متاثر ہوا حضرت ولید رضی اللہ عنہ سے, اور جب یہ کوفہ کے گورنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کیے تو اس کی تو قسمت کھل گئی. کوفہ آ گیا, شاعر تھا, شاعرانہ مزاج تھا, اور یہ ساتھ رہتا تھا حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے, اور ولید رضی اللہ عنہ کے دروازے کھلے رہتے تھے. تو ایک دن حضرت ولید رضی اللہ عنہ اور ابو زبید دونوں بیٹھے ہوئے تھے, کھا رہے تھے کچھ, اور مجمع آ گیا, اور اس میں مجمع میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے بیٹے قصاص میں قتل کیے گئے تھے, وہ لڑکے جنہوں نے قتل کیا تھا اور انہیں پھر عوض میں قتل کر دیا گیا تھا, ان کے ورثہ بھی تھے. ہوا صرف اتنا ہے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے ابو زبید اور اپنے درمیان جو ایک تشت ایک تھال تھا اسے ہٹا کر چوکی کے نیچے کر دیا. یہ جو آنے والے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اس مجمع نے آپس میں کہا کہ کوئی نہ کوئی تو چیز ایسی ہے جو اٹھا کر ہم سے چھپا دی گئی ہے, اور یہ بات کا بتنگڑ ایسے بنا کہ انہوں نے باہر آ کے کہا جی دیکھو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ولید اور ابو زبید یہ دونوں شراب پی رہے تھے. یہ بات جب پبلک میں چلی تو تھوڑی دیر میں مجمع بہت زیادہ بڑھ گیا. ولید رضی اللہ عنہ اب جو مجمع اتنا دوبارہ دیکھا تو حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا ہے, کیسے آ گئے. لوگوں نے کہا آپ شراب پیتے ہیں اور ابو زبید بھی, یہ آپ کی دوستی ہے. تو حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے چوکی کے نیچے سے وہی تشت وہی تھال نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا یہ دیکھ لو یہ ہے شراب, اور اس میں انگور کے خوشے تھے. اور ولید رضی اللہ عنہ کا کہ میں اور یہ انگور کھا رہے تھے, آپ لوگ جب تشریف لائے تو انگور ختم ہو گئے تھے، بکھرے ہوئے چند دانے رہ گئے تھے، تو میں نے اس خیال سے یہ سوچ کے اسے پرے کر دیا کہ میں آپ کی کوئی مہمان نوازی کر نہیں سکتا، تو بری بات ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ انگور کے یہ جو بکھرے ہوئے دانے ہیں یہ رکھوں۔ اب جو ان میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے ان کو ڈانٹا جو اس شراب نوشی کی تشہیر کر رہے تھے کہ جناب یہاں تو شراب پی جا رہی ہے، بیٹے ان کے اپنے قتل ہوئے ہوئے تھے اور وہ بھی قتل کے عوض میں، اور فیصلہ آیا تھا مدینہ منورہ سے، اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام انہوں نے لگایا کہ یہ شراب پی رہے تھے۔ ولید رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا کہ اگر وہ انہیں پکڑ لیتے کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور جاتے وہ مقدمہ ہو جاتا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک بات پہنچتی تو پھر بات کہاں تک پہنچ سکتی تھی، مگر حکمرانی کا انداز انہیں آتا تھا، انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور کوئی انہوں نے شکایت کسی سے نہیں کی، غلط فہمی قرار دے کے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہی میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان بھرنے کی کوشش کی کہ ولید شراب پیتے ہیں۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا، تو ولید رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی گئی، اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ اندر جا کر ٹوہ لگاتا رہوں اور ٹٹولتا رہوں کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ نہیں تھا، صرف لوگوں نے آ کر چگلی کھائی تھی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو انہوں نے بھی اس معاملے کو ٹال دیا، لیکن جب ولید رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی ہے تو انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ میرے اس معاملے کو جب وہاں تک پہنچا دیا گیا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قاضی ہونے کی حیثیت سے الزام کی تحقیق کیوں نہیں کی، اور میرے متعلق یہ الزام سن کے معاملے کو ٹال کیوں دیا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں پر تہمت لگانے کی کوئی سزا مقرر کرتے۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے، یہ جنہوں نے انگور کے قصے سارے دیکھے اور جھوٹا الزام لگایا تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو تھے نہیں کوفہ میں، اور انہوں نے کوفہ سے چل کے مدینہ منورہ جا کر شکایت کی اور کہا کہ ولید کو ہٹائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کیا شکایت ہے ان کی جو شراب پیتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات پر کو نہیں سنا اور ان کو واپس پلٹا دیا کہ جاؤ، پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اور اس شخص کو میں جانتا ہوں، ایسی باتیں کر کے عثمان رضی اللہ عنہ واپس بھیج دیا۔ یہ جب پلٹے ہیں تو انہوں نے اب حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی افواہیں پھیلانا شروع کی کہ مدینہ منورہ میں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور اصل بات اتنی تھی کہ بغض جو سینے میں بیٹھ گیا تھا اب اس کی تسلی ہو نہیں رہی تھی۔ یہاں تک کہ تبری میں آتا ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، دروازے کھلے تھے اور لوگ آ کر ان سے بات کرتے تھے، انہیں اٹھا لیتے تھے، اور ایک آدمی آیا اور ان کی انگوٹھی نکال لی، سو رہے تھے تو ہاتھ سے اس نے آرام سے انگوٹھی نکال لی انگلی سے اور مدینہ منورہ بھیج دی کہ جناب امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہے، دیکھ لیجئے شراب پیوی تھی اور مست ہوئے ہوئے تھے ولیعذ باللہ، اور اس حالت میں یہ انگوٹھی اتار دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ گئے جنہوں نے گواہی دے دی اور انہوں نے کہا ہم نے نہ صرف سے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، حتیٰ کہ ولید کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی، شراب کی قے ہو گئی تھی۔ مورخین نے ان کے بھی نام لکھے۔ اب جب شہادتیں آ گئیں خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے تو اب وہ کیا کرتے؟ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو بات کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہ تیری زمین کے معاملے میں لوگ آئیں اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، تو میں تو شہادتوں کی بنیاد پر آپ نے فرمایا تھا میں فیصلہ کر دوں گا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ شہادتیں غلط ہیں اور انہوں نے تیرا ٹکڑا زمین کا مار لیا اور تیرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تو پھر تم من النار و جہنم کا ایک ٹکڑا اصل میں تو خرید رہے ہیں. جھوٹی گواہیوں سے فیصلے تو پھر ہونے چاہیے، ہو جاتے ہیں. عدالت کا تو نظام ایسا ہی ہے، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد رضی اللہ عنہ سے، جب ان کی زمین پہ یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا کہ یہ ہماری زمین ہے، تو آپ نے میں سعد انہیں بلاؤں گا اور قسم انہیں کھلاؤں گا. تو سعد رضی اللہ کا اللہ کے رسول وہ تو یہودی ہیں، جھوٹی قسم اٹھا لیں گے، میری زمین ماری جائے گی. تو آپ نے فرمایا جہنم کا ٹکڑا لیں گے. تو جب شہادتیں پیش ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. علی رضی اللہ عنہ خلافت میں ہر دور میں آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشورے کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کئی مرتبہ کہتے تھے کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے اور حسن کے والد نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور کتنے ہی فیصلے ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے فتویٰ دیا اور فرمایا علی رضی اللہ عنہ کی رائے لو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ امیر المومنین ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل ٹھیک ہے علی، ایسے نہیں ایسے کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے پاک کر دیا تھا ان لوگوں کو، اور دل ان کے بالکل صاف تھے اور آپس میں بھائی بھائی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا قرآن میں کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے کفر سے، فسق سے اور صغیرہ گناہ تک سے نفرت تم لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی، اللہ نے ایسا پاک کیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کہا اور یہ معاملہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی اور انہوں نے کہا کہ فَإِن شَاهِدُوا عَلَيْهِ، آپ بلا لیجئے ولید کو بھی جن پر یہ الزام لگا ہے، اور یہ سب لوگ اگر ان کی موجودگی میں گواہی دیتے ہیں تو پھر حد جاری کی جائے گی، وغیرہ تو نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ عدالت کے حد جاری کر دی جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں حدیث میں آ گئی ہے یہ بات، سارا قصہ وہاں دیکھ لیجئے بخاری میں کیا آتا ہے. بخاری میں یہ روایت آئی ہے دو جگہ پہ، یعنی ہمارے سامنے اس وقت دو جگہ ہیں، ان میں سے ایک جگہ پڑھ دیتے ہیں، ممکن ہے کہیں اور بھی آئی ہو، یہ تو وہ جانتے ہوں گے جن کی حدیث پہ اچھی نظر ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات بیان کی ہے یونس نے، آگے روایت میں ان کا نام آ رہا ہے، اور یہ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی روایت جن کے پیچھے اب لوگ پڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے عروا نے یہ بات بیان کی، اور عروا رحمت اللہ علیہ یہ پہلے سیرت نگار ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہوں نے لکھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار انہوں نے یہ بات کی. عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عزیز، اور عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود ان دونوں نے کہا ما یمنع کان تکلم، آپ کو کیا چیز مانے ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے، آپ کیوں نہیں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے لأخی الولید ان کے بھائی ولید کے بارے میں بات کرتے، ولید سے کیوں نہیں حد جاری کی جاتی. فقد اکثر الناس فی، عام طور پر لوگ مدینہ منورہ میں اب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کیوں اتنے نرم ہیں، اپنے بھائی پر حد جاری کیوں نہیں کر رہے. اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ کی کہ ان دونوں نے کہا عبید اللہ سے، کس نے کہا، مسور اور عبد الرحمن دونوں نے رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا عبید اللہ سے کہ عبید اللہ آپ اپنے ماموں سے بات کیجئے، آپ کے تو ماموں ہیں۔ ماموں اس وجہ سے کہا کہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عزیزہ تھی، ام قتال اسید بن ابو العاص بن امیہ کی صاحبزادی تھی، اور اس رشتے سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ والدہ کی طرف جو رشتے داریاں ہوتی ہیں ان میں خالہ اور ماموں عام طور پہ کہہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی عروہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا، اور پھر ان کی والدہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم، ان سب کا رشتہ آگے جا کر ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، اور یہ ان کی نانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ سگی پھوپھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے زبیر بن بکار نے کہا کہ حضرت عبداللہ اور ان کی بہن یہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کا نام عبداللہ کب پڑا اور اصل نام کیا تھا، خیر چھوڑو یہ تو سیرت کی بحث میں پھر چلے جائیں گے۔ تو یہ نسب سارا ملتا ہے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی عروہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیجئے عزیزہ ہوں، پھوپھی کی بیٹی ہو گئی، اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، بہت طویل عمر اللہ نے دی تھی انہیں، اپنے صاحبزادے کی خلافت انہوں نے دیکھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا بھی تھا اور جنازہ اٹھا کر قبر کی طرف لے گئے تھے۔ تو اب بات کیا چلی ولید بن عقبہ کے متعلق، اور یہ تو پہلے بھی گزر چکا کہ ولید جو تھے عقبہ بن ابی معیط اس کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا دونوں نے کہ آپ اپنے ماموں سے بات کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں فقصدت لعثمان، میں نے اپنے ماموں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق سوچا کہ اب میں جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں، اور حضرت ولید رضی اللہ عنہ اس سے پہلے جزیرہ میں بھی حکومت کر چکے تھے اور اس کے بعد جزیرہ سے یکوفہ لائے گئے تھے، کچھ ایسے بھی نالائق ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ چھوٹے عہدے سے اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر ہونے پر لگا دیا تھا اتنے بڑے عہدے پہ، اور اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نااہل ہو گئے تھے اور ایسے ہو گئے تھے اور ایسے ہو گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ولید رضی اللہ عنہ جو تھے ان پر شراب نوشی کا یہ الزام کیسے لگا، اور نہ انہوں نے اصل میں حدیث کا مطالعہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے سوچا، عبید اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ماموں آئیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں، حتی خرج الی الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ اب یہ گورنر خیال میں رہے کہ بنے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کی وجہ سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کی وجہ سے، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وہ مقدمہ اور وہ ان معاملات کی وجہ سے انہوں نے ہٹا دیا اور ولید رضی اللہ عنہ کو بنا دیا تھا، پھر اپنے بھائی ولید پر جب یہ الزام لگا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید کو مدینہ منورہ بلا لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے انصاف کا خون کر دیتے، لوگوں کو اس پر تھا کہ حد جاری کیوں نہیں کی جا رہی، یہ ایک مسلمان زندہ معاشرہ ہے اور زندہ معاشروں میں یہ ہوا کرتا ہے، اور زندہ معاشروں میں حکومتیں جبر فوج پولیس سے کام لے کے لوگوں کی زبانیں نہیں بند کرایا کرتی۔ تو عثمان رضی اللہ جب مدینہ منورہ بلایا تو صاف آتا ہے فتح الباری میں کئی جگہ پر کہ گواہیاں جب ہوئی ہیں تو حبسہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں جائے بھائی کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا. یہ ہے انصاف کا تقاضا. اب لوگوں نے باتیں شروع کی, لوگوں نے کہا قید میں ڈالا ہوا تھی حد کیوں نہیں جاری کرتے, تو یہ کہتے ہیں میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, نماز کے لیے وہ تشریف لائے, تو میں نے کہا ان لی الیک حاجتن, مجھے حضرت ایک کام ہے آپ سے, وہی نصیحت اللہ, اور میں آپ کو نصیحت ایک کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارے جو تم مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہو اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں تم سے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اجی حضرت آپ سے تو اللہ کی پناہ, تنگ آ کے بھی کہتے ہیں. ابن تیم نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے جملہ کہا کہ عبید اللہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو میں نہ کر سکوں, اور حیا کی وجہ سے میں انکار بھی نہ کر سکوں, کام بھی نہ کر سکوں, تو میرے سینے میں تنگی پیدا ہو جائے گی, اس کی اللہ کی پناہ چاہتا. یہ نہیں ہے کہ عبید اللہ کی اس بات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ناراض ہو گئے ہوں گے, کیونکہ آگے دیکھیے نا کیا آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ہٹ گیا اور میں جا کر بیٹھ گیا نماز کے بعد مسور اور عبد الرحمن دونوں کے پاس جنہوں نے مجھے کہا تھا. تو دیکھتا ہوں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یاد فرمایا ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تنگی کی وجہ سے یہ جملہ کہا ہوتا نا, بیزاری کی وجہ سے, تو بلاتے کیوں؟ فاتح تو ہوں میں حاضر ہوا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ اب تمہارا امتحان کا وقت آ گیا. جب قاصد آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان دونوں نے کہا کہ اب تمہارے امتحان کا وقت ہے, اب جاؤ نا, دیکھتے ہیں ہم کہ تم ماموں کے سامنے کیا بات کرو گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو آپ مجھے نصیحت کر رہے تھے وہ کر دیں. ایسے اچھے خلفاء تھے. یہ ہے اسلام کا مثالی دور اور یہ ہے انصاف, جو سوسائٹی اور معاشرے کی جان ہوتی ہے. اور جس ملک میں, جس معاشرے میں انصاف نہیں رہتا, حقیقت میں وہ معاشرہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی شریف آدمی زندگی گزارے. وہ جانوروں کا راج ہوتا ہے, انسان نہیں ہوتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا, اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اپنی کتاب نازل فرمائی تھی قرآن کریم, اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں میرے ماموں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. فہاجرت الحجرتین, اور آپ تو ایسی ہستی ہیں ماموں, آپ نے دو ہجرتیں اللہ کی راہ میں کی, یعنی ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت آپ نے کی تھی مدینہ منورہ. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی شان ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ آپ کو نصیب رہی ہے. ورائیت ہدیہ, اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تو دیکھا ہے, سیرت بھی تو دیکھی ہے, آپ تو ساتھ رہے ہیں اس پاک ہستی کے. وقد اکثر الناس فی شان الولید, مدینہ منورہ میں لوگ عام طور پہ اب بات کرنے لگ گئے ہیں کہ ولید پہ حد کیوں نہیں جاری کی جاتی. تو یہ جو بات انہوں نے کی نا, تو حضرت عثمان رضی اللہ نے بڑی خاموشی سے یہ ساری چیز سنی, اور پھر اب امیر المومنین رضی اللہ عنہ بولے اپنی باری پہ اور پوچھا کہ ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبید اللہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عبید اللہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہو چکے تھے, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ صحابی نہیں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. پوچھ یہ رہے ہیں کہ تم نے ان سے کچھ سنا ہے یا نہیں، کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے پاس ہے یا نہیں، اور ایسی طرح دیکھنا کہ تمہیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کیا جائے. تو یہ بات تو نہیں تھی، کیونکہ ان کے والد جو تھے عدی بن خیار، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تھے. عدی بن خیار جو تھے، ان کا انتقال کس پہ ہوا ہے؟ شہادت غالباً اسلام ہی پہ ہوئی ہے، اگرچہ ابن معقول وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کافر تھے، لیکن خیال یہ آتا ہے کہ وہ تو صحابی تھے رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا ہے، وہ علم کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ علم عام ہوا ہے، حتیٰ کہ جو لڑکیاں پردے کے پیچھے کنواری بیٹھی ہوئی ہیں ان تک بھی وہ علم پہنچا ہے اور مجھ تک بھی پہنچا ہے. قال اما بعد، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے میرے اس جواب پر فرمایا، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، بلا شبہ میرے بھانجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ آئے تھے، اور بلا شبہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا اور ایمان لائے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہیں قبول کیا، وآمنت بما بعث به، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے میں اس پہ بھی ایمان لایا ہوں، وہاجرت الہجرتین، اور میں نے بھی دو ہجرتیں کی ہیں. یعنی جتنی باتیں انہوں نے کہی تھی سب کی تصدیق انہوں نے کہی کی، اور فرمایا کما قلتا، جیسے کہ تم کہتے ہو نا یہ سب باتیں، اور میں تمہیں بتاؤں ولید کے بارے میں جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بایعتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، یعنی میں نے ان کی بیعت کی ہے. فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ، اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی. وَلَا غَشَشْتُهُ، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دھوکہ نہیں دیا، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا. دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، انا واللہ قد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر، اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں، ان کی موجودگی مدینہ منورہ میں اس وقت بھی، مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی، اور سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور اب ایسے لوگ آ رہے ہیں، یعلمنی سنہ، جو مجھے یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سنت کیا ہے، اور دیکھو ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ یکون احدہم راہ قط، جس نے نہیں دیکھا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مجھے سنت سکھانے کے لیے. یہ فکرہ در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج کی نرمی ہے، وگرنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا سخت جملہ اس سے فرمایا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انظروا هذا القلب يعلمنا السنة، اس کتے کو دیکھو ہمیں سنت سکھاتا ہے، ہمیں نمازوں کے وقت بتا رہا ہے. یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی نرمی سے بات کی، فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہے ہیں، گھر پہ بھی رہے ہیں، ہم نے خوب دیکھا ہے، اور اب ایسے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں ہے، اب ہمیں یہ سنت سکھانے آئے. ثم ابو بکر مثلہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ بولے اور فرمایا پھر یہی حال رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، ان کے ہاتھ پہ بھی میں نے بیعت کی ہے، یعنی ان کی خلافت کی، اور نہ خدا کی قسم میں نے کبھی ان کی نافرمانی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، نہ میں نے کبھی انہیں دھوکہ دیا، کیونکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے تو یہ مشیر تھے. پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی میں نے بیعت کی تھی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں رہا ہوں، میں نے کبھی انہیں دھوکہ نہیں دیا، اور اس کے بعد مجھے خلافت ملی ہے. افلیس لی من الحق مثل الذی لہم. تو دیکھو جتنا ان خلفاء کا، ان تینوں حضرات کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہما، ان سب حضرات کا جتنا مجھ پہ حق بنتا تھا، کیا میرے بھانجو چھوٹو میرا اتنا بھی حق تم پہ اب آج نہیں بنتا؟ تو عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کیوں نہیں، بڑا حق بنتا ہے آپ کا. تو ارشاد فرمایا یہ پھر کیا باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچ رہی ہیں تم لوگوں کی زبانوں سے نکلی بھی، یہ کیا جملے بول رہے ہو، مدینہ منورہ میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ اما ما ذکرت من شان الولید، جہاں تک ولید کے مقدمے کا تعلق ہے، فَسَنَاخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ انشاءاللہ اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں پورا پورا صحیح فیصلہ اس پہ کروں گا ولید کے بارے میں، یعنی میرے رویے میں نرمی کا بالکل خیال نہ کرو، ہم پورا پورا حق وصول کر کے رہیں گے. شہادتیں تو ہو چکی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے خلاف شہادتیں ہوئی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گواہوں پر جرا بھی کی. اسی لیے مسعودی نے لکھا ہے کہ قال الذین شاہدوا، جن لوگوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید کے لیے گواہی دی کہ انہوں نے شراب پی اور پھر قے ہو گئی اور شراب ٹپک رہی تھی داڑھی سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وما یدریکم انہ شرب الخمر، تمہیں کیسے پتا ہے کہ انہوں نے شراب پی، تو جو چیز پی رہے تھے تمہیں کیا معلوم وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ وہی چیز تھی جو ہم جاہلیت کے دور میں شراب پیا کرتے تھے، یہ ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا جو انہوں نے کہا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اب تو حد جاری کرنی پڑے گی، گواہیاں ہو گئیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ولید رضی اللہ عنہ سے کہ یہ حد شہادتوں کے بعد ہے، اور یہ تمہیں پاک کر دے گی اور اللہ کا قرب دلائے گی. اور حکم دیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ دجلے لگائیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ دجلے لگائے. اب یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لگائے، تو مراد یہ ہے کہ ان کے حکم پہ لگائے گئے، اور شہادت دینے والوں نے یہ شہادت دی کہ انہوں نے صبح کی نماز دو رکعتیں پڑھا دی تھی، پھر اس کے بعد کہا کہ دو اور پڑھا دوں، چار کر دوں. تو یہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے. پھر دوسرے نے کہا میں نے ایسے دیکھا، یہ ساری گواہیاں گزری. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گنتے رہے، اور آیا ہے کہ حتی بلغ اربعین، جب چالیس درے لگ گئے، فقال انسک، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس چھوڑو، رک جاؤ. اور کیا خوبصورت بات کی ہے، یہ ہے ٹھوس علم امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، جس علم سے اب تک لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کی موجودگی میں کہا اور کسی نے اس کی نفی نہیں کی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے تھے شراب پینے والے کو، یعنی حکم دیا تھا مارنے کا ہمیں، چالیس درے لگائے گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس درے لگائے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی درے لگائے. وکل ذلک سنہ، اور یہ سب سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس درے بھی سنت ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چالیس بھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسی بھی. کل ذلک سنہ وہذا احب الی، یہ سب سنت ہے اور میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے یہ چالیس درے یا اسی درے. بظاہر مراد یہ ہے کہ 40 درجے میرے نزدیک زیادہ اچھے ہیں. اور کچھ نہیں اس کا ترجمہ وہ بھی کیا ہے کہ 80 درجے اچھے ہیں, مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فیصلوں کو بھی سنت قرار دیا, اور ہمارا یہ سب سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقہ نہیں ہے, ان کے بعد خلافت راشدہ کے وہ جو فیصلے ہیں وہ بھی سنت میں شامل ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا صرف نبوت سے, نبوت اور اس کے جمع کیجئے خلافت راشدہ کو, پھر اسلام پورا ہوتا ہے. خلافت راشدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ 80 درے, یہ 40 درے لگے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں لائے ہیں اس روایت میں کہ فجلدہو 80 درے لگے, لیکن اس سے زیادہ صحیح تر روایات وہ ہیں جن میں 40 دروں کا ذکر ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے معمر کی روایت کو جس میں 40 دروں کا ذکر ہے اس کو لکھا ہے, اور فرماتے ہیں کہ حاضر روایت و اصحاہ من روایت یونس, یہ جو 40 درے والی روایت ہے یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت 80 کے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ کی تصریح کی ہے. اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ بخاری میں یہ حدیث آ گئی, بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے اگر کوئی شخص صرف تفسیر جانتا ہے اور اس کی حدیث پہ نظر نہیں ہے, اور کسی کی حدیث پہ نظر ہے اور تفسیر نہیں جانتا, اور کسی کی دونوں پر نظر ہے اور وہ تاریخ نہیں جانتا, اور کسی کی تاریخ پہ نظر ہے اور یہ دونوں نہیں جانتا, اور کسی کی تاریخ پہ بھی نظر ہے اور وہ لغت نہیں جانتا, اور جس کی ان چاروں پر بھی نظر ہے تفسیر حدیث لغت اور فقہ نہیں جانتا, اور کسی کی پانچوں پہ نظر ہے کہ تفسیر حدیث فقہ لغت سب پڑھا ہوا ہے, اور وہ انسان نہیں بنا, اس کی اصلاح نہیں ہوئی, تقویٰ اس میں نہیں ہے, دیانت اس میں نہیں ہے, کہیں جا کر اس کی تربیت نہیں ہوئی بھی, جس کو آپ تصوف کہتے ہیں, تزکیہ کہتے ہیں, کوئی نام اس کا کر لیجئے, ناموں سے کیا بحث ہے, وہ شخص قابل اعتبار نہیں. حدیث تفسیر حدیث اس کے اصول, فقہ اس کے اصول, تاریخ تصوف لغت, یہ 6-7 علوم جو ہیں بنیادی چیزیں ہیں. آدمی کو جب تک ان میں متدہی واقفیت نہ ہو اور ان چیزوں کو پڑھا لکھا نہ ہو, بلکہ زندگی اس میں نہ کھپائی ہوئی ہو, نہ اللہ کے دین میں رائے دے, اپنی عاقبت کی فکر کرے, چپ رہے. حرام ہے, حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے بولنا. مت شریعت پر بحث کریں اور مت اپنی رائے دیں جن لوگوں کو بنیادی طور پر ان علوم کا علم ہی نہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ ہے جس کو فقہا کہتے ہیں کہ عارف بے زمانی ہی, وہ اپنے زمانے کے حالات کو بھی جانتا ہو, زمانے کے حالات پہ اس کی نبض بھی ہو. تو اس وقت کتنے امت میں افراد ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے جنہیں تفسیر اور اصول تفسیر, حدیث اور اصول حدیث, فقہ اور اصول فقہ, تاریخ اور اس کے اصول, لغت اور تزکیہ, اور پھر اپنے زمانے کے حالات, اونچ نیچ, یہ ساتوں چیزیں جن میں جمع ہو گئی ہوں. قبروں کا نہیں کہہ رہا کہ قبریں تو بہت مل جائیں گی جن میں وہ ہستیاں دفن ہو گئیں جنہیں یہ ساتھ کیا اس سے بھی زیادہ علوم آتے تھے, زندوں میں اب کتنے ملتے ہیں. اور اس کے باوجود ہر آدمی مفتی ہے, اور ہر آدمی مفکر اسلام ہے, اور ہر آدمی حدیث کے مطابق بس بات کرے گا. بخاری میں یہ آیا ہے, مسلم میں یہ آیا ہے, یہ بھی تو بخاری کی روایت ہے کہ 80 درے لگے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نہیں, بہت سے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بخاری کی اس روایت سے زیادہ صحیح روایت ہوا ہے جس میں آیا کہ 40 درے لگے. فلما بلغ 40, جب 40 درے لگے, فقال له امسك, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بس کرو. یہ تھی وہ قصہ جس کے متعلق یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا. یہ وہ شہادتیں تھیں جو گزری ہیں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. اب اس میں بات یہ رہ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف گواہیاں دی ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 25 ہجری میں چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو سعد رضی اللہ عنہ کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا, وہ یہ بھول گئے کہ 25 ہجری کا یہ واقعہ ہے, اس کا کیا تعلق بنتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس سے بھی 9 سال بعد جا کے, اور پھر ظلم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ لکھنا کہ وہاں جا کر یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں. کب وہ شخص شراب نوشی کا عادی تھا؟ اور اگر فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ اس نے پی بھی تھی, تو کیا اس پہ حد جاری نہیں ہو گئی تھی؟ حد جاری ہو گئی تھی تو کیا وہ پاک نہیں ہو گیا تھا؟ ایک آدھ مرتبہ اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا ہے, فرض کر لیجئے ولی اعوذ باللہ, حضرت ولی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرض کر لیجئے ولی اعوذ باللہ انہوں نے پی لی تھی, تو کیا اس پر یہ کہا جائے کہ عادی تھے؟ کیا نام لیں, کس نے لکھا ہے اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر آپ تاریخ کی یا سیاست کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی, سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے زوم میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزتوں پر جب تک بنیاد نہ رکھی جائے دل کو تسلی نہیں ہوتی, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور ولید رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ اب وہ معزولی ہو گئی, حد جاری ہو گئی, اتنے خوددار آدمی تھے کہ بس وہ ایک کونے میں چلے گئے اور پھر کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے, حتیٰ کہ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں آپس میں جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ اگر ولید چاہتے تو بنو امیہ کی رشتہ داری کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے اور ان کا ساتھ دیتے, طبقات ابن سعد میں ہر جگہ ملے گا کہ بالکل نہیں گئے, ایک طرف کو ہو گئے, بس نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف گئے نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف, ایک جگہ گوشے میں جا کر زندگی گزار دی, اتنے خوددار تھے کہ اس کے بعد وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات آئی گئی ہے تو تھوڑی سی بات وہ بھی عرض کر دیں. یہ ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت, یہ تو بات ختم ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا, اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے کہ کوفہ میں قیادت انہوں نے بھی سنبھالی, نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن اور یہ سیدنا حسین اور یہ عبداللہ ابن عباس اور یہ عبداللہ ابن عمر اور یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ تھے, اور طبرستان کی جنگ میں اتنا سخت مارکا ہوا کہ کچھ پل پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانسا کدھر پلٹے گا, اور صلاۃ الخوف مسلمانوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ کو پڑھنی پڑی اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضرت سعید رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں کوفہ, پوری مدارت کی, اہل کوفہ کے ساتھ بڑے بے تکلف ہوئے, بے تکلفی سے ان کو اپنے قریب آنے دیا, اور رات کی مجلس ان کی ہوتی تھی, حسب نسب پہ بحث ہوتی تھی, قبائل پہ تبصرے ہوتے تھے, یہاں تک کہ وہاں پر کچھ لوگوں پہ تنقید کرنے لگے, اور ایک مرتبہ ان کی مجلس موجود تھی, سعید رضی اللہ عنہ موجود تھے, اور دو گروہ آپس میں لڑ پڑے. اور عراق کے متعلق سعید رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے, یعنی قریش کو بڑا نفع ہے اس سے. بس پھر ایک آدمی بے قابو ہو گیا اور غصے سے چلانے لگا کہ جس علاقے کو اللہ نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کرایا ہے, تم سمجھتے ہو یہ قریش کی جاگیر ہے؟ تو سعید رضی اللہ عنہ کے جو ایک پولیس میں تھے عبد الرحمان اسدی, انہوں نے ڈانٹا اس کو, حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ کوفہ والے رات کی اس مجلس میں بھی میرے سامنے ہی لڑائیاں کرنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے اس کو بند کر دی. اور سعید رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ لکھ کے بھیجا کہ حضرت جہاں پہ ایسے شرارتی پیدا ہو گئے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا ان شرارتیوں کو کوفہ سے نکالو اور شام بھیج دو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان شرارتیوں کو اپنے ہاں جب بلایا تو نظر بند کیا, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے, ناشتہ ان کو کراتے تھے, ہر روز ان کو پیسے ملتے تھے, اگرچہ نظر بند تھے, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا قید میں ضرور ہے, نظر بندی ضرور ہے, مگر ہمیں انسانوں جیسا رویہ ان کے ساتھ کرنا ہے. اسلام ہی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا تھا. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کا دماغ تبدیل کرنے کی کوشش کی, قریش کی خصوصیات بیان کی, اور بڑی بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا دیکھو خلیفہ اور امام ڈھال ہوتا ہے اور اسی ڈھال کے پیچھے ہم پناہ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, مسلمانوں کے نظام کو ختم نہ کر. لیکن انہوں نے اس کا بھی بڑا نامعقول جواب دیا. صاف صاف تھا وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا قریش پہلے بھی زیادہ نہیں تھے, اب ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے, خلیفہ جو آپ نے کہا ہے ڈھال ہوتا ہے تو ڈھال اسی وقت تک ڈھال رہتی ہے جب تک اس کو توڑا نہ جائے. جب اس نے توڑنے کی بات کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جو میرے پاس آئے ہیں وہاں سے قید کر کے بھیجے گئے ہیں یہ عقل سے محروم ہیں اور اسلام سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں, اور جو ہم نے اپنی مملکت میں عدل اور انصاف رکھا ہے ہر ایک کے لیے اور مساوات کا رویہ کہ گورنر کے ساتھ بیٹھ کے بھی عام شہری کا کھانا پینا یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے, اس سے یہ اپنی حد سے نکل گئے ہیں اور فتنے برپا کرتے ہیں اور سوائے پیسے کی ان کی زندگیوں کا مقصد نہیں رہا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان ساری شکایات کے باوجود لکھا کہ انہیں کچھ نہ کہو, قید کافی تھی, ہمس بھیج دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے وہاں, ان کے پاس. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن خالد, ان کا رنگ اور تھا. انہوں نے پہلی مجلس میں ہی پوچھا کہ کون ہو بھی, کیا مسئلہ ہے تمہارا, تم عرب ہو اور جم ہو؟ اور پھر کہنے لگے کہ جسر اللہ عبد الرحمن, خدا عبد الرحمن کو اپنے متعلقہ خدا عبد الرحمن کو برباد کر دے اگر تم ٹھیک ہو کے یہاں سے نہ جاؤ. اور انہوں نے جب برتاؤ سخت رکھا نا اور اپنے دسترخوان کیا اپنے گھر کے قریب تک نہیں آنے دیا تو چند روز میں دماغ درست ہو گئے, غلطیوں کی معافی مانگی. عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر رپورٹ بھیجی کہ حضرت اب یہ رویہ ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا چھوڑ دو, کوفہ جانا چاہیں تو جانے دو. یہاں سے فتنے اٹھے ہیں کہ قریش کے خلاف ذہن بنانا, عربوں اور عجمیوں میں تفریق پیدا کرنا. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو خطرہ محسوس ہوتا تھا تبری میں ابن خلدون نے ہر ایک نے ان کے جملے نقل کیے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی خلافت حکومت میں کتنی گہری نظر تھی. انہوں نے حجاز میں خطبہ دیا مدینہ منورہ میں, اور جتنے قریش کے اور باقی لوگ تھے فرمایا عراق میں جو تمہاری جائیدادیں ہیں نا, جو مکانات بنائے ہیں, جو ٹکڑے ہیں, ان کو فروخت کرو اور یہاں کہیں خرید لو. اور فرمایا اگر فروخت نہ کرنا چاہو تو عراقی جو یہاں آ گئے ہیں کوفہ والے ان سے اپنی جائیداد کا تبادلہ کر لو, یہاں کی زمین ان سے لے لو, وہاں کی زمین انہیں دے دو. اور فرمایا حجاز میں رہو اور وہاں سے ہجرت کرو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق میں فتنوں کا سیلاب آ رہا ہے. جس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب آگے کو کیا حالات بننے جا رہے ہیں اور کیا ہوگا, تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پھر کہیں نظر ہی نہیں آتے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ آدمی کوئی برے کردار کا تھا, بات یہ ہے کہ گواہیاں ایسی پڑ گئی تھی, اور اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پہ حد جاری کی تھی. تو بات تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چل رہی تھی نا, درمیان میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا, تو جو ان کے متعلق کچھ باتیں ایسی یا رویہ ایسا یا لہجہ ایسا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی گویا کی بات تھی جب ان پہ الزام لگا تھا کہ اس زمانے کی بات کو بیان کرتے ہوئے رویہ ایسا ہے، وگرنہ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی محترم تھے، صحابیت